لبِ دریا ہے کوہ کا دامن. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. چونکہ یہ اشعار بن گراں ضلع باغ آزاد کشمیر میں ہوئے حضرت والا کے دینی سفر کے دوران, اس لیے اس کا عنوان بھی اسی سے مطابقت اور مناسبت رکھتا ہے, لبِ دریا ہے کوہ کا دامن. جو حسین قلب رونق گلشن, جو حسین قلب رونق گلشن, لگ رہے جنگل بالکل دمن اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے, کوڑا خانہ. جو حسین قلب رونق گلشن, لگ رہے
نمانے تو
مسلمان ہیں قبرستان حسن کو جا کے
Amen.
بات اپنے مرشد کی برکت سے آئی رحمہ اللہ تعالی کہ گناہوں کے ساتھ خوشی کا تصور بھی نہیں ہے, گناہوں کے ساتھ خوشی کا تصور بھی نہیں ہے, خوشی کا واہمہ ہے, وہم. گناہ کر کے خوشی کا حاصل کرنا یہ خوشی نہیں ہے, یہ خوشی کا وہم ہے کہ ہم کو خوشی ہے, اور گناہ کو چھوڑ کر ہی حقیقی خوشی مل سکتی ہے, گناہ کو چھوڑ کر ہی حقیقی خوشی مل سکتی ہے. مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے, ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ صحت کی نعمت مالداری کی نعمت سے افضل ہے. ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ صحت کی نعمت مالداری کی نعمت سے افضل ہے. ارشاد فرمایا کہ پردہ شرعی کا اہتمام نہایت ضروری ہے, خواہ کتنا ہی دل صاف اور نظر پاک ہو, لیکن بجلی شہوت کا کرنٹ آتے دیر نہیں لگتی, بجلی آتے دیر نہیں لگتی, یعنی شہوت کا کرنٹ آتے دیر نہیں لگتی. ارشاد فرمایا کہ پردہ شرعی کا اہتمام نہایت ضروری ہے, خواہ کتنا ہی دل صاف اور نظر پاک ہو, لیکن بجلی یعنی شہوت کا کرنٹ آتے دیر نہیں لگتی. حضرت ہمارے رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بجلی کی ننگی تار ہے, کہیں سے آ رہی ہے, تو کوئی کہے کہ بھائی اس کو چھو لو, اس میں کرنٹ نہیں ہے, تو وہ کہے گا کہ بھائی ابھی تو نہیں ہے لیکن کسی وقت بھی آ سکتا ہے, اس لیے ہم نہیں چھوئیں گے. تو بہادر نہیں بننا چاہیے, یہ نہیں سوچے کہ ہماری نظر صاف ہے, پاک ہے, دل صاف ہے, پاک ہے, بلکہ کسی وقت بھی شہوت کا کرنٹ اس میں آ سکتا ہے, کسی وقت بھی ڈنک مار سکتا ہے نفس کا اژدہا. خواجہ صاحب فرماتے بھی ہیں, نفس کا اژدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. ارشاد فرمایا کہ پرانے ڈرائیور سے بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ذرا چوکا اور گرا, ذرا چوکا اور گرا. لہذا پرانے اہل علم اور اہل دین بھی جب اپنے نفس کی نگرانی سے ذرا بے فکر ہوئے, حب جاہ اور حب مال میں مبتلا ہو گئے. البتہ پیر کامل کا پیر جس پیر جس کی گردن پر ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. ارشاد فرمایا کہ پرانے ڈرائیور سے بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ذرا چوکا اور گرا. پرانے اہل علم اور اہل دین بھی جب اپنے نفس کی نگرانی سے ذرا بے فکر ہوئے, حب جاہ اور حب مال میں مبتلا ہو گئے. البتہ پیر کامل کا پیر جس کی گردن پر ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. جس طرح کار کی بریک پر جب تک ڈرائیور کا پاؤں ہوتا ہے کار تصادم سے محفوظ رہتی ہے, اور یہی لوگ حقانی عالم کہلاتے ہیں, اللہ والے عالم. کیا اگر کسی عالم کے بچپن میں تکبر اور جاہ یا مال کی محبت کی بیماری ہو گئی تو عالم ہونے سے یہ بیماری چلی جائے گی؟ ہرگز نہیں, بلکہ علم اور شہرت کے بعد اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. یعنی جس کے اندر دل میں تکبر کا مرض پہلے ہی ہو یا مال کی محبت پہلے ہی موجود ہو تو عالم ہونے سے بیماری نہیں جائے گی, بلکہ اس کے اندر علم اور شہرت کے بعد اور اضافہ ہوگا, تا وقت یہ کہ کسی اللہ والے روحانی معالج سے اپنے نفس کی اصلاح نہ کرائے. اس کی مثال ڈاکٹر کی ہے. ایک ڈاکٹر کے بچپن میں فرض کر لو اس کے گردے میں پتھری ہے, تو کیا ڈاکٹر کی ڈگری سے اور ایم بی بی ایس ہو جانے سے وہ پتھری نکل جائے گی؟ جب تک کسی ماہر کا علاج نہ کرائے گا یہ بھی ڈاکٹر ہونے کے باوجود بیمار رہے گا. بس اسی مثال سے عالم کو سمجھ لیا جائے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ عالم نہ تھے، مگر علماء نے ان سے اپنے نفس کی اصلاح کرائی، کیونکہ وہ اصلاح کے ماہر تھے. جس طرح کوئی عالم قاری نہ ہو تو وہ اس قاری سے نورانی قاعدہ پڑھے گا جو عالم بھی نہ ہوگا. اس اصول پر انسان کی 6 قسمیں ہوں گی، عالم اور غیر عالم. نمبر 1، وہ عالم جس کے اخلاق درست نہیں ہوں. نمبر 2، وہ دوسرا وہ عالم جس کے اخلاق درست ہوں. نمبر 3، تیسرا وہ عالم جس کے اخلاق درست ہوں اور دوسروں کے اخلاق کی اصلاح بھی کر سکتا ہوں. اسی طرح غیر عالم کی 3 قسمیں ہیں، عامی جس کے اخلاق درست نہ ہوں، نمبر 2 عامی جس کے اخلاق درست ہوں، نمبر 3 وہ عامی جس کے اخلاق درست ہوں اور دوسروں کے اخلاق بھی درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. بس یہ عامی نمبر 3 والا، یعنی جس کے اخلاق درست ہوں اور دوسروں کے اخلاق بھی درست کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس عالم کے اخلاق کی اصلاح کر سکتا ہے جس کے اندر اخلاقی بیماریاں ہوں. یعنی غیر عالم بھی اصلاح کر سکتا ہے عالم کی. اصل بات یہ ہے اس فن کو جاننا اور بزرگوں کی دعاؤں اور اجازت کا ہونا، اللہ کی تائید کا ہونا اور شریعت اور سنت پر پابند رہنا، تو ایسا آدمی عالموں کی بھی اصلاح کر سکتا ہے. ارشاد فرمایا کہ 1300 برس کے بعد ایک عالم پیدا ہوتا ہے، مراد حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کے 300 وعظ چھپتے ہیں اور ہر روز کے صبح و شام کی گفتگو بھی کتابوں میں شائع کی جاتی ہے. اگر ایسے عالم کے اصول اور ان کی تصنیف اور ارشاد کے اندر کوئی شخص کوئی کمی یا اضافہ کرتا ہے تو سینکڑوں ان کے ماننے والے اس کی تردید کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک عالم کے مذاق اور مسلک اور اصول کی حفاظت کی تو یہ شان ہو، پھر قیاس کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور معمولات، آپ کے اصول اور آپ کے مذاق، مذاق معنی ذوق، آپ کے مذاق کی حفاظت کا کیا عالم ہوگا جب ان کے ادنا غلاموں کا یہ حال ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ترجیح الراجح دیکھ کر ایک بڑے عالم نے کہا کہ ان کے حق پرست ہونے کی یہی بڑی دلیل ہے. کتاب التشرف فی احادیث التصوف میں ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک بہت پرانا معمول اس حدیث کو دیکھتے ہی تبدیل فرما لیا، بالداخل دخشة فتلقوه بمرحبا فتلقوه بمرحبا. پہلے ہر آنے والے کے حضرت، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ آتا ہے اس پہ دہشت ہوتی ہے ملاقات کی، یعنی اجنبی سے ملاقات کی. حکیم الامت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضرت نے یہ اصول رکھا تھا کہ آنے والا آتے ہی اپنا نام اور کام اور وطن کی مدت، وطن مدت قیام وغیرہ جو خود ظاہر کر دیں. لیکن اس حدیث سے کہ آنے والے کو خوف و ہراس ہوتا ہے، بس اس سے کشادہ روی سے ملو، تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے خود دریافت کرنا شروع کر دیا. کیا شان تھی اتباع سنت کی. یعنی پہلے حکیم الامت رحمہ اللہ کے یہاں یہ اصول تھا کہ آنے والا یہ سب باتیں اپنے متعلق اپنا تعارف خود کرا دے آتے ہی فوراً. تو جب حدیث شریف میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آنے والے کے دل میں ذرا دہشت ہوتی ہے، تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے اجنبیت کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ ملو، تب حضرت حکیم الامت تھانوی نے اپنا اصول بدل دیا. حالانکہ برسوں سے یہ اصول تھا، لیکن حدیث شریف کے احترام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے احترام میں، اتنے بڑے اللہ والے کا، ہم جیسا کوئی آدمی ہو تو اور بات، اتنے بڑے اللہ والے جس کے ہزاروں لاکھوں مرید ہوں، کتنے معتقد ہوں اور کتنے کی بڑی بڑی کتابوں کی تصنیف اور اتنے بڑے عالم تھے، تو اس کے باوجود اپنے اس اصول کو حضور کے فرمان کے مطابق کر لیا. ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے جملہ عضو گو الگ الگ خدمت انجام دے رہے ہیں، مگر کوئی انسان اپنے کسی عضو کو حقیر نہیں سمجھتا اور نہ ان کے خدمات کے اندر تفاضل اور تقابل کرتا ہے، یعنی اس کی کوئی فضیلت یا برتری ظاہر وہ نہیں کرتا، اور نہ ایک دوسرے کا حریف اور فریق بناتا ہے. اسی طرح دین ایک جسم ہے، اس کے اجزاء الگ الگ ہیں. کوئی تعلیم کے لیے مدرسے میں لگ گیا، کوئی تبلیغ میں لگ گیا، کوئی تزکیے کے لیے خانقاہ میں لگ گیا. بس دین کے ہر جز کے خادموں کو آپس میں ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کا حق کیسے ہوگا، اور آپس میں تفاضل اور تقابل اور فریق اور حریف بنانا کیسے صحیح ہوگا. یہی وجہ ہے مخلصین اولیاء کرام نے ہر دین کے خادم کا اکرام کیا ہے، تعاون علی البر کا حکم دیا گیا ہے، بس ہر ایک دوسرے کی نصرت کرے جس قدر ممکن ہو، ہماری تقریر ہو، ہمارا مدرسہ چلے، ہماری جماعت آگے بڑھے، یہ کیا ہے؟ دین کو آگے رکھیے، اپنے کو آگے نہ کیجیے، دین کو آگے رکھیے، اپنے کو آگے نہ کیجیے۔ اگر کسی اور کی تقریر سے نفع زیادہ ہو تو یا کسی اور کے مدرسے بھی کام دین کا ہو تو حسد اور جلن کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے جملہ عضو گو الگ الگ خدمت انجام دے رہے ہیں، مگر کوئی انسان اپنے کسی عضو کو حقیر نہیں سمجھتا، اور نہ ان کے خدمات کے اندر تفاضل اور تقابل کرتا ہے، اور نہ ایک دوسرے کا حریف اور فریق بناتا ہے۔ اسی طرح دین ایک جسم ہے، اس کے اجزاء الگ الگ ہیں۔ کوئی تعلیم کے لیے مدرسے میں لگ گیا، کوئی تبلیغ میں لگ گیا، کوئی تزکیے کے لیے خانقاہ میں لگ گیا، بس دین کے ہر جز کے خادموں کو آپس میں ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کا حق کیسے ہوگا؟ اور آپس میں تفاضل اور تقابل اور فریق اور حریف بنانا کیسے صحیح ہوگا؟ یہی وجہ ہے مخلصین اولیاء کرام نے ہر دین کے خادم کا اکرام کیا ہے، تعاون علی البر کا حکم دیا گیا ہے۔ بس ہر ایک دوسرے کی نصرت کرے جس قدر ممکن ہو، ہماری تقریر ہو، ہمارا مدرسہ چلے، ہماری جماعت آگے بڑھے، یہ کیا ہے؟ دین کو آگے رکھیے، اپنے کو آگے نہ کیجیے۔ اور اگر کسی اور کی تقریر سے نفع زیادہ ہو تو یا کسی اور کے مدرسے سے بھی کام دین کا ہو تو حسد اور جلن کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ رواہ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شخص آخر شب میں دشمن کی غارت گری سے خوف رکھتا ہے، اول رات ہی میں بھاگتا ہے تاکہ دشمن سے نجات پائے، اور جو شخص اول رات میں بھاگتا ہے منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کی متاع بہت مہنگی ہے، خبردار، اللہ تعالیٰ کی متاع جنت ہے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثال بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کی راہ چلنے والوں کی، کہ شیطان ہر سالک کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور نفس اور خواہشات باطلہ ایمان و دین پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ پس جس نے ہوشیاری سے راستہ طے کیا اور اپنی نیت کو خالص رکھا، وہ شیطان سے امن میں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، یعنی آخرت کی راہ بہت مشکل ہے، تھوڑی سعی سے نہیں حاصل ہوتی، یعنی خوب محنت کرو آخرت کے لیے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی متاع ہے جس کی قیمت نیک اعمال ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ استخارہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارہ تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کراتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے جو آگے آ رہی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈال دے تو اپنے رب سے استخارہ کرو، اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو۔ فائدے میں لکھا ہے کہ کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری نہیں، اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں، دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو مشورہ سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی امر میں استخارہ کرنا ہو، کوئی ایسی بات ہو جس میں معمولی تردد ہو، اہم کاموں کے لیے تو باقاعدہ استخارہ کرنا چاہیے، تو صرف دعائیں استخارہ کافی ہے، اور اگر یہ دعا استخارے کی یاد نہ ہو تو یہ مختصر سی دعا کر لے، اللہم اغفر لی واغفر لی. آگے دعائیں استخارہ ہے. اللہ اور ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب استخارہ کرے تو ذہن کو خالی کر لے، کیونکہ بعض اوقات نفس کی خواہش غالب ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کر ڈالیں، اسی میں ہمارا فائدہ ہے. ایسے لوگوں کو استخارے سے وہ فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر لیں اور دل سے یہ یقین کر لے کہ استخارے کے بعد جو بھی رائے صحیح دل میں جزم آئے گا جس بات پر وہ میں عمل کروں گا اور وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، تو اس طرح سے استخارہ انشاءاللہ مفید ہوگا. دعا استخارہ یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے واسطے سے، اور قدرت طلب کرتا ہوں آپ کی قدرت کے واسطے سے، مدد سے، اور آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے فضل کا، پس بے شک آپ قدرت رکھنے والے ہیں اور میں عاجز اور کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں میں نہیں جانتا، اور آپ پوشیدہ باتوں کو بخوبی جاننے والے ہیں. اے اللہ، اگر یہ کام جو آپ کے علم میں ہے میرے لیے، میرے دین، معاش اور آخرت کے لیے خیر ہے، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان فرما دیجئے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجئے، اور اگر آپ کے علم میں اس کے اندر شر ہے میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے، تو اس کو مجھ سے دور کر دیجئے اور مجھ کو اس سے دور کر دیجئے، اور جہاں خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دیجئے اور مجھ کو اس پر راضی کر دیجئے. اس دعا کے بعد جو دل میں خیال غالب ہو جائے اسی میں خیر سمجھے. فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمام یعنی چچا اور تایا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب، ابو لہب، زبیر، عبد الکعبہ، حارث، مقوم، زرار، قطن، مغیرہ، عیداق، پس یہ کل 12 ہوئے یا 10. اسلام صرف 2 لائے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بعض نے اور بھی اعمام لکھے ہیں. اور عمات حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لائیں، حضرت عاتقہ، عروہ، ان دونوں کے اسلام میں اختلاف ہے، برہ، امیمہ اور ام حکیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي، صلى الله عليه وسلم ألف ألف صلاة كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلى العالمين ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے بلوغ سے لے کر آج تک کے, ہمارے بھی, ہم سب کے رشتہ داروں کو بھی, گھر والوں کو بھی. اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت مقدر فرما دے, حسن خاتمہ مقدر فرما دے, دخول اولین جنت میں نصیب فرما دے. الہ العالمین جو بھی برائیوں کی, گناہوں کی عادتیں ہیں, اے اللہ اپنے کرم سے ان تمام عادتوں کو ہم سے چھڑا دے, اخلاق حمیدہ نصیب فرما دے, اخلاق رذیلہ سے پاک فرما دے. تمام بری بری عادتیں, گناہ پسندی کی عادت اور گناہ سے اللہ ہم سب کو پاک کر دے. اور اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے. اللہ والی زندگی, نور والی زندگی عطا فرما دے. وفاداری والی, حیا والی زندگی ہم سب کو عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو اپنی وفاداری والی, اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما دے. ہم کو بھی, ہمارے گھر والوں کو بھی, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ اپنی اطاعت میں قبول فرما لے, خدمت دین میں قبول فرما لے. اے اللہ خدمت دین میں بھی قبول فرما لے. اور اے اللہ ہم سب کو جز فرما لے, اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ اپنے مرشدین کے, اے اللہ, طریق پر 100% کاربند فرما دے. اللہ اپنے مرشدین کے طریق پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے. ایمان کامل, اسلام کامل پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے. اپنی مرضی پر اے اللہ کامل جینا اور مرنا نصیب فرما دے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. الى العالمين ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما. اے اللہ ان کے درجات بہت بہت بلند فرما, بہت بلند فرما. اے اللہ ان کے آل و عال اور اہل و عیال اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی صاحب اقوان نسبت بنا, اپنے اخص الخواص میں شامل فرما, اپنے مقبولین میں شامل فرما, اور ان میں سے ہر ایک کو عزت و شرف نصیب فرما دنیا اور آخرت میں. اے اللہ ان کو عزت و شرف نصیب فرما, اعلیٰ مرتبہ نصیب فرما, ان کو غموں سے حفاظت فرما, خوشیاں ہی خوشیاں دکھا. الہ العالمین میرے پیارے مرشد جو بنگلہ دیش میں ہیں, اے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ حضرت والا کی عمر مبارک میں خوب خوب برکت عطا فرما. حضرت والا کے خاندان, تمام اہل دولت قضا کو اور تمام احباب اور خدام کو اور تمام متعلقین کو, متوسلین کو اور معمولی تعلق رکھنے والوں کو بھی, اور اللہ اہل بنگلہ دیش کو بھی. اے اللہ سب کے سب کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اور اے اللہ سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیے. اور اللہ رزق روحانی اور رزق جسمانی کی برسات فرما دیجئے. عافیت دارین, فلاح دارین عطا فرما دے. اللہ قدم قدم اے اللہ نصرت فرما دے. اللہ ہماری جامعہ کو بھی جلد از جلد تعمیر کروا دے. اور اللہ اس کے لیے جتنے وسائل کی ضرورت ہے, اے اللہ اس سے کہیں زیادہ عطا فرما دے. اللہ ہم کو بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اور جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اور جہاں جہاں خیر کے کام ہو رہے ہیں, اے اللہ سب کے اندر ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما اور دین کی مدد اور نصرت عطا فرما. خانقاہیں ہوں, مدرسے ہوں, تبلیغی جماعت ہو, قرآن پاک کے مدرسے ہوں, اے اللہ جہاں بھی دین کا کام, خیر کا کام ہو رہا ہے, اللہ سب کی نصرت فرما. اور ہر شر اور فتنے سے اور سازشیوں سے اور حاسدین سے اور دشمنوں سے ہماری بھی, ہمارے ملک کی بھی, اور اللہ اپنے دین کی بھی اللہ حفاظت فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. بعض لوگوں نے دعا کی فرمائش کی ہے, اے اللہ ان سب کی جائز خواہشات کو پورا فرما. اور اے اللہ جو تمنا رکھتے ہیں اور نہیں کہہ سکے, اللہ ان کی بھی جائز خواہشات کو پورا فرما. اور جو تمنا نہیں بھی رکھتے ہیں, اللہ ہر مسلمان کی جائز خواہشات کو, اللہ مقاصد کو پورا فرما. اور اللہ جن بچے, جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا. اور اے اللہ جن کے اولاد ہونے والی ہے, بعضوں کے نے دعا کے لیے کہا ہے, اے اللہ ان کی خوب حفاظت فرما اور اولاد صالحہ سے نواز دیں. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اور جس کو کوئی مشکل اور پریشانی ہو اور کوئی ایسی بیماری ہو یا کسی کی جان کو خطرہ ہو, اے اللہ سب کی حفاظت فرما اور صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. عافیت عطا فرما, عافیت عطا فرما, یا اللہ عافیت عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. کل انشاء اللہ تعالی لانڈی میں بیان ہے, تو وہاں پر جماعت کا وقت 7:45 ہو گیا ہے، لہذا کل 8:30 ٹیلی فون کر لیں، 8:30 کانفرنس کال والے ٹیلی فون کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خوب چمک رہے ہیں، ویسے تو ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں. تو میں نے کیا کہا؟ ارے یہ تو گڑبڑ ہو گئی
بھائی. 7:15 میں تو سمجھ، میں نے 8:15 کہا ہے تو اسی وقت کیوں نہیں بولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں؟ فوراً بتانا چاہیے تھا. 8:15 انشاءاللہ تعالی 8:15 فون کریں، انشاءاللہ 8:15 بیان شروع کریں گے، بلکہ اور 5 منٹ پہلے کے بجے ہم فارغ ہوتے ہیں نماز پڑھ کے. آپ لوگ تو وہاں پڑھتے ہی نہیں، کون پڑھتا ہے وہاں؟ 8:30 فون کریں انشاءاللہ، 8:15 فون کریں بھائی، 8:15 انشاءاللہ. کل میسج کر دیں گے. 8:10.